बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात हो रही थी अरबों की तरीक़ाकार पे कि वो लोग नाम कैसे रखते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उनका इस्मे गिरामी जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से पूछा गया तो उन्होंने क्या बयान किया। और ये बात कही गई थी कि आइंदा नशिस्त में जिक्र ये करेंगे कि अरबों के यहाँ कुन्नियत क्या थी और उसकी तारीख कब से चली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत अबुल कासिम इसका सबब क्या था। अरबों का एक दौर ऐसा भी गुजरा है जो दुनिया के उस दौर का एक हिस्सा था जब कोई चीज लिखी पढ़ी नहीं जाती थी और हिस्ट्री का रिकॉर्ड उसके बाद का है। कदीम बादशाह थे और उनको इस बात का खास ख्याल रहता था कि उनकी औलादों ने आगे चलकर उनकी जगह संभालनी है तो इनकी तरबियत सही तरह होनी चाहिए ताकि ये लोग बादशाहत के मुकाम पर जब पहुंचें तो इन्हें तमाम आदाब और तरीके आते हों। तो जो पहले कोई बादशाह थे उनमें से एक आदमी ने अपने बेटे की तरबियत के लिए किसी को मुकर्रर किया और उसे ये कहा कि तुम मेरे बेटे को अपने साथ ले जाओ और शहर की आबादी से दूर रहो और तुम इसकी तरबियत करो। और बादशाह का ये तरीका रहा कि वो कभी कभार अपने बेटे से मिलने जाता था, साल बाद जैसे एक मरतबा चला गया और बादशाह को जब ये एहसास हुआ कि एक बेटा तो जाहिर है कि मुल्क को संभालना उसके लिए दुश्वार होगा तो उसके जो करीबी लोग हों, जो उसके अफसर बने, जो उसके मातहत हों और उसकी हुकूमत को चलाएं, उन लोगों की भी तरबियत होनी चाहिए। उसने अपने दोस्तों से और बहुत लोगों से इसका तज़किरा किया, यहां तक कि उन सब ने अपने बच्चों को उस तालीक के साथ भेज दिया और वो अतालीक सबकी तरबियत करता था। तो जब ये साल बाद कहीं अपने बच्चों को देखने सब दोस्त बादशाह के और खुद जाता था तो बच्चे पूछते थे कि ये शख्स कौन है, आपस में एक दूसरे से बात करते थे तो बच्चे दूसरे जवाब देते थे कि ये फलां का बाप है। एक बच्चा दूसरे से कहता था ये कौन है, तो वो कहते थे ये फलां के वालिद। फिर दूसरा तीसरे से पूछता था ये कौन है, तो वो कहते थे ये अबू फुलां है, यानी फुलां बच्चे के वालिद हैं। बस इससे ये बात चली कि कुन्नियतें अरबों ने रखना शुरू की, यानी कुन्नियत का मतलब ये था कि कहना कुछ और उससे मुराद कुछ और ली जाए। तो तकल्लम बिशय, किसी चीज के बारे में कलाम करना और उसकी बात करना, वो तुरीद बही गैरा और उसके अलावा किसी और को चाहना। मसलन ये पूछा जाता था कि ये कौन है, तो वो कहते थे कि अबू नौमान है। तो अबू नौमान का मतलब ये है कि नौमान के वालिद हैं। अब वो जो बच्चा सामने नजर आ रहा है वो तो नौमान नजर आ रहा है और पूछा जो जा रहा है उसके वालिद के मुतालिक, तो वो उसका नाम लेने के बजाय ये कहता था कि इसके वो वालिद हैं। तो इस तरह कुन्नियतों का सिलसिला अरबों में चला, यहां तक कि हर आदमी अपने बेटे के नाम से अपनी कुन्नियत रखता था और अरब इसी तरह उसे पुकारते थे। और फिर ये मामला और वसत पजीर हुआ, यहां तक कि जिसके यहां बेटा नहीं होता था बेटी होती थी, तो दूसरा तरीका ये था कि वो अपनी बेटी के नाम पर कुन्नियत रख लेते थे। बेटे के नाम पर इसकी बहुत सी मिसालें मिलेंगी, जैसे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को अबुल हसन कहा जाता था اور ابو الحسن کا مطلب حسن کے والد، تو حسن رضی اللہ عنہ بیٹے تھے اس لیے ان کے والد کو ابو الحسن کہا گیا۔ بیٹی پہ کنیت رکھ لیتے تھے جیسے حضرت مسروق رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے تھے، اور مسروق رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعین میں سے تھے۔ ان کا ایک جملہ بہت جگہ پر آیا ہے کہ انہوں نے کہا میں نے سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے علم کو دیکھا تو مجھے یہ سارا ان کا علم چھ آدمیوں میں جمع نظر آیا، اور وہ چھ آدمی ایسے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا علم باقی پوری جماعت کو ملا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی، ان چھ نے اس علم کو سمیٹ لیا۔ اور پھر انہوں نے ان چھ کے نام گنوائے اور انہوں نے کہا ان چھ کو بھی اگر تم مختصر کرنا چاہو تو دو پر آ جاؤ، اور وہ عمر اور علی رضی اللہ عنہما ہیں، انہوں نے سارے دین کا علم حاصل کر لیا۔ اور یہی وہ چیز ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا علم، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا علم جمع ہو گیا اور کوفہ والوں کو وہ علم ملا تھا۔ اسی لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ ایک وادی میں چلنا شروع کر دیں اور عمر رضی اللہ عنہ دوسری وادی میں ہوں تو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا راستہ نہیں چھوڑوں گا، اس وادی میں چلوں گا۔ اور وہ کہتے تھے کہ ساری دنیا کے لوگ مل کر اگر ایک بات طے کر دیں اور عمر اس میں نہ ہوں تو جدھر وہ ہوں گے میں وہاں چلوں گا، کیونکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علم پر بڑا اعتبار تھا، اور اسی لیے ان حضرات کی اکثر چیزیں آپس میں ملتی۔ دوسری بڑی شخصیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تھی، وہ کوفہ تشریف لے آئے تھے، دارالخلافہ کوفہ بن گیا تھا۔ تو کوفہ میں حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا علم جمع ہو گیا تھا، اور یہی علم آگے ان کے شاگردوں میں آیا ہے، اسود میں آیا ہے، علقمہ میں آیا ہے، بہت سے لوگوں میں، اور یہی علم پھر ابراہیم نخعی میں، اور ابراہیم نخعی سے یہی علم حماد ابن ابی سلیمان کو منتقل ہوا، اور حماد کے وارث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بنے۔ اس لیے فقہ حنفی کو اگر کوئی آدمی تلاش کرنا چاہے کہ اس فقہ کی اصل کیا ہے تو جتنے فتوے حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہیں ان کو غور سے پڑھنا اور دیکھنا چاہیے۔ حنفی فقہا کے تمام مسائل کی اصل ان حضرات کے ہاں مل جاتی ہے۔ تو یہ جو مسروق تھے تابعین میں سے تھے، اور مسروق رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بیٹا نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی بیٹی کی کنیت پہ اپنی کنیت رکھ لی تھی، اور ان کو ابو عائشہ کہتے تھے، ان کی بیٹی عائشہ رحمۃ اللہ علیہا تھی۔ اور پھر اسی طرح اس کنیت کے معاملے کو لوگوں نے اور عربوں نے وسیع کیا، یہاں تک کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہوتی تھی تو جو سب سے پیارا، سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ان کا ہوتا تھا، انہیں محبت ہوتی تھی تو اس پہ کنیت اپنی بنا لیتے تھے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں، ام المومنین کی رضی اللہ عنہا کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اپنی کنیت جو تھی وہ ام عبداللہ رکھ لی تھی۔ تو ام عبداللہ کا مطلب یہ تھا کہ عبداللہ کی والدہ، اور اس سے مراد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما تھے، جنہوں نے اپنی خالہ کے ہاں پرورش پائی تھی، تربیت ہوئی تھی، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو بہت زیادہ محبت اور عقیدت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس دیگیں آئیں اور اس میں دینار بھرے ہوئے تھے، درہم، اور غالباً حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہی نے بھیجی تھی، یعنی اس واقعے میں، تو وہ تقسیم کرتی رہیں، اور ایک موقع پہ انہیں ضرورت پیش آئی خود پیسوں کی، تو بتایا گیا کہ پیسے نہیں ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے، بھانجے بھی تھے، محبت اور بے تکلفی بھی تھی خالہ سے، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں آئندہ اللہ کی قسم آپ کو خرچ نہیں کرنے دوں گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بڑا یہ ناگوار گزرا، اور انہوں نے کہا مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کون روک سکتا ہے، اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں عبداللہ تمہارے ساتھ کبھی بات نہیں کروں گی. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو تو جیسے کہتے ہیں جان کے لالے پڑ گئے. بڑی کوشش انہوں نے کی, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نہیں بولی. پھر وہ مدینہ منورہ کے بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس سفارشیں آئیں, تو انہوں نے کہا نہ, میں عبداللہ سے بات نہیں کرتی. پھر ایک دن حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی ذہانت سے ایک بات کی اور کچھ حضرات کو ساتھ لے کے آئے. انہوں نے دستک دی اور عرض کیا کہ ہم اندر آ جائیں, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنا دروازہ بند کر چکی تھیں حضرت عبداللہ کے لیے, تو انہوں نے فرمایا آ جاؤ. انہوں نے کہا ہم آپ کے سارے بیٹے اندر آ جائیں, ان کا سارے ہی آ جاؤ. تو ان میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے, تو وہ اندر چلے گئے اور خالہ سے چمٹ گئے اور پھر رونے لگے اور بڑی درد سے معافی مانگی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ میں نے اللہ کے نام کی قسم اٹھائی ہے اور اللہ کا نام بہت بڑی چیز ہے, اس کی قسم توڑنا میرے لیے آسان نہیں ہے. پھر خیر سب نے سفارش کی اور معاملہ ختم ہو گیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق کو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے تعلق کو بتانا تھا کہ وہ انہیں اتنے محبوب تھے, اس کے خالہ نے اپنے بھانجے کی کنیت پہ اپنی کنیت رکھی تھی, ام عبداللہ انہیں کہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی کنیت دی تھی انہیں قربت کی وجہ سے, محبت کی وجہ سے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے والد تو یہی تھے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ, اور والدہ ان کی حضرت اسماء تھی. ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسی وجہ سے خالہ بنی. تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے والد حضرت وقر رضی اللہ عنہ تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن زبیر کو کنیت دے دی تھی ابو بکر کی. اس لیے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی کنیت بھی کہیں کہیں ابو بکر بھی آتی ہے. تو اسی وجہ سے تھی کہ نانا کو اپنا یہ نواسا بہت زیادہ عزیز تھا, کیونکہ مسلمان جب آئے ہیں مدینہ منورہ میں تو کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوئی, اور پہلا بچہ جو ہوا ہے یہودی کہتے تھے کہ ہم نے جادو کر دیا ہے اور ان مہاجرین میں سے کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوگی, اور واقعی کسی کے ہاں اولاد نہیں ہوئی. تو پہلا بچہ جو ہوا ہے وہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ تھے, اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی ولادت پر مسلمانوں نے بڑی خوشی منائی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود انہیں طلب فرمایا. اور بچہ جب ان کی گود میں ڈالا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ان کے منہ میں ڈالا اور کھجور بھی خود چبا کے اس کا عرق یا اس کا رس اس بچے کے منہ میں ڈالا, اور مسلمانوں نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. یعنی یہودیوں کا جو یہ جو پروپوگنڈا تھا کہ ہم نے جادو کر دیا ہے, اس کا توڑ ہو گیا, ختم ہو گئی بات, یہودیوں کے جادو کا رد ہو گیا, اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں اور حجاج نے پھانسی دی ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو, تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے دیکھا شامی فوج نعرے لگا رہی ہے اس خوشی میں کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے, تو انہوں نے کہا وہ جنہوں نے اس کی پیدائش پہ نعرے بلند کیے تھے وہ تم سے کہیں زیادہ اچھے تھے. تو انہوں نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا. پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاں ان کا بیٹا پیدا ہوا بعد میں خبیب, تو ان کی کنیت جو تھی وہ ابو خبیب بھی قرار دی گئی. تو دو کنیتیں جمع ہو گئیں, ابو بکر بھی اور ابو خبیب بھی رضی اللہ عنہ. تو اس طرح وہ کنیت رکھتے تھے. پھر اسی سے عربوں نے اس چیز کو بہت بڑھا دیا اور یہاں تک کہ تو جانوروں تک کی کنیت رکھنے لگے. جانور جو چلتے پھرتے تھے, یعنی عورتیں مرد یہ تو تھے ہی تھے کنیتیں رکھتے, جانوروں تک کی کنیت آ گئی تھی اور جانوروں کی کنیت بھی وہ رکھتے تھے. مثلاً یہ جو گو ہے جانور چھوٹا سا, اس کی کنیت عربوں نے ام عامر قرار دی تھی, اسے ام عامر کہتے تھے. اس کی بھی اسباب اور وجوہ ہیں, مگر پھر یہ بہت طویل ہو جائے گا, شاید 10-12 گھنٹے لگ جائیں صرف اسی بات کو بیان کرنے میں. بہرحال تو مختصر یہ کہ یہ لوگ جانوروں کی بھی کنیت رکھتے تھے, تو گو کی کنیت انہوں نے ام عامر رکھتی تھی. اس کو کہتے تھے. اسی طرح ابن قطرہ کہتے تھے سانپ کو, یہ اس کی کنیت رکھی ہوئی تھی. اور بنت حذف کہتے تھے حجاز مقدس میں ایک خاص قسم کی بکریاں پائی جاتی تھیں, ان بکریوں کی قسم کو یہ بنت حذف کے نام سے پکارتے تھے. اسی طرح ایک خاص قسم کی چڑیا ہوتی ہے رابن جسے کہتے ہیں, ہمارے ملک میں نیل جو ہوتا ہے کپڑوں کو لگاتی ہیں خواتین, اس پہ رابن ایک چڑیا بنی ہوئی ہوتی ہے. اس کو اردو میں تو معلوم نہیں ہو سکا کیا کہتے ہیں, مگر عربوں کے ہاں اسے ام الحنا کہتے تھے, یعنی حنا والی. حنا تو مہندی کو کہتے ہیں, تو اس کا رنگ شاید مہندی سے ملتا جلتا ہوگا یا کچھ ہوگا. بہرحال یہ اسے ابو الحنا کہتے تھے, ابو الحنا. تو ابو الحنا کا مطلب وہ رابن چڑیا جو تھی اس سے مراد لی جاتی تھی. پھر وقت پہ یہ آئے تو وقت کی بھی انہوں نے کنیتیں رکھنا شروع کر دی. مثلاً صبح کے وقت کو یہ کیا کہتے تھے کہ صبح کے لیے ابن زکا کا لفظ استعمال کرتے تھے, یعنی زکاوت کا بیٹا, ذہانت کا بیٹا. تو صبح کے وقت چونکہ آدمی فریش ہوتا ہے اس اعتبار سے صبح کی کنیت یہ ہو گئی. پھر گھروں کے استعمال کی چیزیں ان کے نام پڑنے لگے, اور روٹی کے لیے ابو جابر کا لفظ استعمال کرتے تھے, روٹی کی کنیت ابو جابر ہو گئی. کیونکہ آدمی جب بھوک لگتی ہے تو روٹی گویا اس پہ جبر کرتی ہے کہ اپنی بھوک کو مٹاؤ, تو اس لیے روٹی کو ابو جابر کہتے تھے. اور یہ جو کنکریاں ہوتی ہیں زمین پہ ہوتی ہیں, پہاڑوں سے بنتی ہیں, تو بنت الارض اسے کہتے تھے, یعنی زمین کی بیٹی. تو یہ کنیتیں اس طرح سے ان لوگوں پر غالب آتی چلی گئیں. اور اسی طرح جانوروں کی کنیتیں بھی رکھتے تھے. مثلاً بھیڑیا ہے, تو بھیڑیے کی کنیت ان لوگوں نے ابو جعدہ رکھی تھی, کیونکہ بھیڑیے میں ایسی چیزیں پائی جاتی تھیں. اسی طرح یہ جو چیتا ہے اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں, جسے فہد کہتے ہیں, اس کی کنیت یہ کہتے تھے کہ ابو جہل, یہ چیتے کی کنیت تھی. اور اس کو ٹائیگر جسے انگلش میں کہتے ہیں, یا پینتھر کا لفظ استعمال ہوتا ہے, یا لیپرڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ جو پینتھر اور لیپرڈ ہے خاص طور پہ یہ استعمال ہوتا تھا چیتے کے, یعنی چیتے ہی کا نام ہے. اس کی کنیت تھی ابو جہل. یہ ابو جہل کو جو ابو جہل کہتے تھے اس وجہ سے نہیں تھا کہ کوئی جہالت تھی اس میں, بلکہ اس وجہ سے تھا کہ چیتے کی طرح تیز آدمی تھا, بہت بہادر تھا, بہت تیز تھا. اور یہ جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اسے یہ کنیت دی تھی کہ جہالت والا ہے, اس کی کوئی اصل آج تک تو ملی نہیں, اور لگتا بھی یہی ہے کہ مسلمان ایسی چیزیں نہیں کرتے تھے. مسلمانوں کے اخلاق ایسے کبھی نہیں گرے تھے کہ اپنے مخالفین کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے لگ جائیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہل مکہ نے ایسے الفاظ گھڑ لیے تھے. صحیح بخاری میں آیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو بگاڑ کر کچھ سے کچھ بنا دیا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اللہ نے مجھے بچا لیا. اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں, تو اس لیے یہ مسلمانوں کی بات مسلمانوں نے کہی ہو ابو جہل کے متعلق, اس کی اصل کا ہمیں علم ہے. اور اس کا پتہ ہے کہ ان کے ہاں جانوروں کے ساتھ انسانوں کو تشبیہ بھی دی جاتی تھی, اور نمر جو ہے چیتے کے معنی میں, تو جو چیتے کی طرح تیز آدمی ہوتا تھا اسے ابو جہل کہتے تھے. پھر اسی معاملے کو انہوں نے آگے بڑھایا, اور جمادات جو ہیں ان کے لیے بھی, وہ جو چیزیں جن کی زبان نہیں ہے, جو بول نہیں پاتی, ان کے لیے بھی انہوں نے کنیتیں مقرر کرنا شروع کی. ابو سریع, یعنی جو چیز بہت سرعت سے تیزی سے پھیلے, یا جس میں تیزی کا اثر ہو, آگ کے لیے استعمال ہوتا تھا, آگ کو کہتے تھے. اور اسی طرح جو چیز اصل ہو جائے اس کے لیے بھی یہ ام کا لفظ استعمال کرتے تھے کنیت کے طور پر. مثلاً تیروں میں قوس جو ہے کمان, وہ ہمیشہ تیر اس پہ رکھ کے چلائے جاتے ہیں, تو اس کے لیے انہوں نے ام السہام کا لفظ استعمال کیا. سہم کہتے ہیں حصے کو, تو حصوں کی ماں, یعنی مختلف تیر جس کے حصے میں آئے وہ قوس ہوتی ہے، تو قوس کو ام سہام کہتے تھے. جانوروں کے لیے جو بات چل رہی تھی، کوے کے لیے استعمال ہوتا تھا، کوے کو ابن دایا کہتے تھے. اسی طرح انہوں نے اس چیز کو اور بڑھایا، اور ایک جانور ہے وزغہ عربی میں اسے کہتے ہیں، اور اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، مینڈک کے قریب قریب کا ایک جانور ہوتا ہے، اور جی ای سی کے او گیکو. اس کو عرب جو تھے وہ ابو برائس کہتے تھے. یہ کنیتیں تھیں جانوروں کی، بخار کی بھی کنیت انہوں نے رکھی ہوئی تھی، اور اسے وہ استعمال کرتے تھے عام طور پر. اور بعض کنیتیں بہت نادر ہوتی تھیں، نایاب ہوتی تھیں، کوئی کوئی اسے استعمال کرتا تھا. اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ان کنیتوں کو استعمال کیا، اس لیے اگر یہ چیزیں ذہن میں رہیں تو قرآن پاک کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. اگر حدیث کو پڑھتا ہے آدمی تو حدیث میں تو بہت زیادہ یہ چیزیں کام آتی ہیں کہ یہ کنیت کس کی تھی. مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے کیا، کسی کو پتا نہیں ہے. 35 سے زیادہ اقوال یہ نقل کیے ہیں کتابوں میں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے نام پہ بحث کی ہے، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، مگر اس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قطعی طور پر کیا نام تھا کسی کو معلوم نہیں. اب انہیں ابو ہریرہ کیوں کہتے تھے، یعنی بلیوں والا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس کنیت کا مطلب یہ تھا. تو نادر کنیتیں قرآن میں بھی آئی ہیں، وہ اور بھی زیادہ نادر ہیں جو قرآن نے استعمال کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق کنیت کا استعمال قرآن میں کیا. نادر کنیتوں میں آپ دیکھیے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے کنیت کا استعمال کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ وزن نون اس ذہب مغاضب، اور وہ مچھلی والا، تو ذنون کنیت ہوئی نا ان کی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور وہ مچھلی والا جب وہ غصے میں بھرے ہوئے تشریف لے گئے، اور فظن اللہ نقدر علیہ، اور انہوں نے گمان کیا کہ شاید اللہ تعالیٰ ان پہ گرفت نہیں کریں گے، اور پھر وہ ہوا جو قصہ ہے. تو وہاں ذنون جو کہا گیا ہے وہ اصل میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا، ذات البروج آسمان کو کہا گیا ہے کہ برجوں والا، جس میں برج بنے ہوئے. اس لیے ابو جو ہے یہ والا کے معنی میں جو اردو میں آتا ہے نا، بالعموم کراچی میں آپ دیکھیں وہاں بہت سے نام ایسے مل جاتے ہیں، فلاں سیاہی والا، چھتری والا، اینک والا. تو والا کا لفظ یہ ہے اس ابو کا معنی، ابو لہب. قرآن پاک نے کنیت اس کی استعمال کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ذل جلال والاکرام. یہ جو ذو کا لفظ ہے یہ کنیت کے معنی میں ہی آتا ہے، عزت والا، طاقت اور دبدبے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جب تمہیں مشکلات پیش آئیں، تکالیف اور مصائب، لغو بیا ذل جلال والاکرام، چمٹ جاؤ ذل جلال والاکرام کے الفاظ سے. بہت سے لوگ وظائف پوچھتے ہیں مشکلات کے حل کے لیے، ان چیزوں کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ چمٹ جاؤ اور کثرت سے یہ پڑھو، یا ذل جلال والاکرام، اس کو کثرت سے پڑھتے رہو. یہ فرمایا. تو ذل جلال والاکرام سورہ رحمان میں دو مرتبہ آیا ہے، اور مقامات پہ بھی ہے، حدیث میں تذکرہ آتا ہے، قرآن پاک میں بھی آیا ہے. تو وہ جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو غلبے والا، بڑی عزتوں والا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی کنیت ہی کا استعمال ہے، اہل عرب نے اسے کیا. یہ نادر جو کنیتیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت بہت نادر تھی، اور ان کی کنیت تو اصل میں تو ابو الحسن ہونی چاہیے، وہ ہے بھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو الحسن ہی کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، قضیت ولا ابا حسن لہا، مشکل معاملہ پیش آ گیا، اتنا اہم مقدمہ، اس کا فیصلہ، اور حسن کے والد نہیں ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک بڑی نادر کنیت عنایت فرمائی تھی، اور وہ قصہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور اس نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ علی کہاں ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے درمیان کچھ بات چیت ہو گئی تھی اور علی رضی اللہ عنہ وہ مسجد گھر سے نکل گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جا کے تو اس پہ علی رضی اللہ عنہ مسجد میں چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جگایا تو وہ اٹھ بیٹھے اور ان کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی، تو حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے ان کی مٹی جسم مبارک سے ان کے جھاڑنے لگے اور آپ نے بار بار فرمایا کہ قم یا تراب، مٹی والا اٹھ کے بیٹھ جائے، تو ابو تراب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، اس لیے جب انہیں کوئی ابو تراب کہہ رہا تھا تو حدیث میں آیا بہت خوش ہوتے تھے، اس وجہ سے کہ یہ کنیت انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی تھی. امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے جس کا کئی جگہ تذکرہ آتا ہے اور یہ ان مرحوم کتابوں میں سے ہے، نایاب کتابوں میں سے جو آج تک ملی نہیں، شاید کہیں دنیا میں ہوگی یا نسخے اس کے لائبریریز میں ہوں گے، مگر یہ کہ اب تک یہ کتاب ملی نہیں، لیکن امام ثعلبی نے مستقل ایک پوری کتاب اس موضوع پر لکھی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی اس پہ بھی بحث کی ہے، اور ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت وہ قرار دی گئی ہے، کیونکہ ابو القاسم کا مطلب یہ تھا کہ قاسم کے والد، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جو قاسم تھے ان پر آپ کی کنیت تھی، اور حدیث میں جو آیا ہے کہ میرے نام پہ نام رکھو اور میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو، تو محققین کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور کی بات تھی. اب اگر کسی کے بیٹے کا نام قاسم ہوگا تو اس کے لیے ابو القاسم کنیت کا رکھنا یہ جائز بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کنیت اپنی ذاتی تھی. اب ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے تو کسی نے پیچھے سے بات کی، اس نے بلایا کہ ابو القاسم میری بات سنو، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے دیکھا تو اس نے کہا کہ ابو القاسم سے مراد میری وہ آدمی جو جا رہا ہے وہ ہے، آپ نہیں. تو آپ نے اس موقع پہ فرما دیا تھا کہ لوگوں میرے نام پہ نام رکھ لیا کرو اور میری کنیت پہ کنیت نہ رکھو، اور ایک جگہ یہ آیا ہے کہ آپ نے فرمایا میرے نام پر نام رکھ لیا کرو اور جو کنیت میری ہے وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. تو اس لیے اس کا مطلب کیا ہوا؟ بعض محدثین اور فقہا کا خیال یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے منع ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک اس کی ممانعت تھی اور اس کے بعد ایسے نہیں ہے. تو بہرحال حضرت عبد المطلب سے جب پوچھا گیا کہ یہ آپ کا صاحبزادہ جو ہے اس کا پوتے کا نام کیا رکھا ہے، تو انہوں نے اس دعوت میں انہوں نے بتایا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے، اور محمد اس وقت تک عربوں میں یہ نام رائج نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کم نام اس کے تھے. محققین نے مستقل بحث اس پہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے محمد نام کسی کا تھا یا نہیں تھا، اور اس پر بھی بحث کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کا یہ نام رکھا ہے یا نہیں رکھا. ان دونوں کی مباحث تو انشاءاللہ بھی آ جائیں گی کہ شاید اگلی نشست میں. محمد نام جو رکھا گیا معلوم ایسے ہوتا ہے کہ الہاماً گویا اللہ تعالی نے اس عبد المطلب کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اپنے اس مبارک پوتے کا نام یہ رکھیں. اور دوسرا نام جو رکھا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ احمد تھا، اور احمد اور محمد دونوں نام اصل میں یہ ہے کہ ان کا اصل مادہ حمد ہے، اور حمد اللہ تعالی کی تعریف یہ ہے. تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یہ حمد اللہ کی کرتے ہی ہیں، اور اسی لیے نام وہ دیا گیا کہ اخلاق حمیدہ اور جو پسندیدہ اوصاف ہوں ان کو جو حقیقت میں کسی شخصیت میں پائے جائیں اس کو بیان کرنے کا نام حمد ہے، اور تحمید اسی سے لفظ بنا ہے، اور اسی تحمید سے آگے چل کر باب تفعیل کا جو مصدر آتا ہے وہ محمد ہے، اور تفعیل کے وزن پر عربوں میں جو اسماء آتے ہیں اس کا لازمہ ہے کہ اس میں تکرار ہو. اسی لیے رحیم کا مطلب ترجمہ تفعیل کے وزن پہ ہے نا, تو بار بار رحم کرنے والا, یہ ترجمہ ہے اس کا. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے, رحیم کا ترجمہ یہ بنے گا تفعیل کے بعد سے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ نام محمد کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ذات جس کے اصل واقعی اور صاف سے اس شخصیت میں پائے جاتے تھے, انہیں بار بار بیان کیا جائے, اس شخص کو کہیں گے محمد, یعنی جس کی بار بار تعریف کی گئی اور تعریف بھی ان چیزوں کی جو حقیقتاً اس شخصیت میں پائے جاتے تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تاریخ صغیر میں علی بن زید کی روایت نقل کی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تاریخ صغیر میں روایت نقل کی ہے علی بن زید کی, اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اِسْمِهِ لِيُجِلَّهُ, اور ان کے اسم مبارک سے اللہ تعالی نے اپنے نام مبارک سے نکال کر ایک نام اس ہمارے بچے کا رکھا ہے تاکہ ان کی عظمت, ان کی رفعت, ان کی بلندی کا ذکر کیا جائے. فَذُ الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ, تو عرش والا خود تو محمود ہے اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ شعر جو ہے حضرت ابو طالب کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ کثرت سے پڑھتے تھے, مگر یہ شعر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے دیوان میں بھی پڑھا ہے. تو یہ فیصلہ ذرا سا مشکل ہے کیونکہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا کہ ہاں بھی شعر ہے, تو یا تو ممکن ہے دونوں نے یہ شعر کہا ہو, یا ممکن ہے کہ اصل میں تو شعر انہی کا ہو لیکن حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس پر تضمین کی ہو. اور احمد جو نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, قرآن پاک میں بھی آیا ہے, تفعیل کا صیغہ بھی کہا جا سکتا ہے اور مفعول کے معنی میں بھی, اور اگر اس میں مفعول کے معنی لیے جائیں تو احمد کا مطلب یہ ہوگا کہ سب سے زیادہ جس کی تعریف کی گئی, اور ظاہر ہے کہ اللہ کی مخلوق میں کسی کی بھی اتنی تعریف نہیں کی گئی جتنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اگر اس میں فاعل کے معنی میں احمد لیا جائے تو احمد کا مطلب یہ ہوگا کہ سب سے زیادہ خدا کی حمد کرنے والا, اور یہ بھی بالکل درست صحیح ہے کہ دنیا میں اللہ کی جتنی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور ان کے توسط اور وسیلے سے امت نے جتنی تعریف کی, اتنی تعریف خدا کی کسی نے نہیں کی ہوگی. 1500 برس تو ہو گیا ہے, اب تک ہر آدمی الحمدللہ کہتا ہے, الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے, تو یہ اللہ کی حمد ہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے امت کو ملی. اور اس تحمید کو اگر آپ دیکھیں تو حمد آخر پر بھی ہے اور حمد ابتدا میں بھی ہے, اور اللہ تعالی نے بار بار حمد کا ذکر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کام جب تمہارے پورے ہو جائیں تو پھر کیا کرو, اللہ کی حمد بیان کرو. قرآن نے بھی یہ بتایا ہے, قرآن پاک میں آیا ہے کہ وَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی, ظالموں کو ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالنے کے بعد تباہ کر دیا گیا. وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. سورہ انعام میں یہ فرمایا, تو اب کام پورا ہو گیا, ظالموں کو ان کی سزا مل گئی, اس نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ, اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا بالکل حق کے مطابق, سچائی کے مطابق, انصاف کے تقاضے پورے ہو گئے. وکیل الحمدللہ رب العالمین, اور جب فیصلہ ہو گیا تو پھر کہا گیا کہ الحمدللہ رب العالمین. ایک جگہ صراحتاً اللہ نے فرمایا وآخر دعواہم, اور اہل جنت کی آخری دعا یہ ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. حدیث میں بھی یہ آیا ہے کہ جب کھانا کھا چکو پھر کہو کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا, تو یہ اللہ کے لیے تعریف ہے جس نے کھلایا پلایا اور مسلمان بنا. سفر کے متعلق آیا ہے کہ جب واپس آؤ تو یوں کہو کہ آئبون الطائبون الحامدون لربنا ساجدون، ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، آنے والے ہیں، حامدون اللہ کی تعریف بیان کرنے والے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب نماز پڑھ لیتے تھے، دعا فرماتے تھے، تو کبھی کبھی یہ آیت پڑھتے تھے کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو ہر جگہ آخر پہ پہنچ کے کثرت سے کہا ہے کہ آخری چیز جو ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا ہے. سفر سے واپس آئے تو حمد و ثنا اللہ کی، کھانے پینے کی بات ہوئی تو آخر پہ پہنچ کے اللہ کی ثنا ہے. آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ اللہ تعالی مجھے جب بلائیں گے اور اللہ اتنے غصے میں ہوں گے کہ اس جیسا غصہ خدا کا اس کائنات پر نہ اس سے پہلے کبھی آیا تھا اور نہ بعد میں کبھی آئے گا، تو فرمایا محامد ربی، اللہ اپنی حمد کے وہ جملے مجھے الہام کرے گا جو کبھی کسی کو نہیں کیے گئے. اور آپ نے فرمایا میں بھی نہیں جانتا ان جملوں کو، وہ اس دن مجھے سکھائے جائیں گے. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد کریں گے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہر چیز کا اختتام اللہ کی حمد پہ ہوا. اسی لیے ابن عربی رحمت اللہ نے یہاں سے نقطہ نکالا، انہوں نے کہا تو جب نبوت ختم ہو رہی تھی تو پھر اس آخری ہستی کا نام بھی حمد سے ہونا چاہیے تھا، اسی لیے ان کا نام محمد ہوا اور اسی لیے ان کا نام احمد ہوا. کہ تعریف اللہ کی وہ بار بار کرنے والے، یا یہ ہے کہ وہ ہستی جس کی تعریف بہت زیادہ لوگ کریں گے. تو یہ باتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو اللہ کی خود بہت زیادہ تعریف کی، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ سارے کے سارے معانی اس محمد اور احمد نام میں آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی یہ رکھا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نام خود بھی سکھاتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے کہ میرے کیا کیا نام ہیں. امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں متعدد احادیث نقل کی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کیا تھے. اپنے چنے ہوئے ہونے کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا. امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے جہاں سے کتاب الفضائل شروع کی ہے وہاں وہ اس حدیث کو لائے ہیں، اور انہوں نے نقل کیا حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ان اللہ اصطفا کنانا، اللہ نے کنانا کو چنا تھا. یہ کنانا کون تھے یہ آپ سیرت میں اس سے پہلے سن چکے ہوں گے، جہاں عربوں کے میں نسب کی بحث آئی تھی. اور آپ نے فرمایا اللہ نے کنانا کو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں چنا، اور پھر قریش کو کنانا کی اولاد میں چنا. یعنی بنی اسماعیل میں کنانا آئے اور کنانا میں قریش آئے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وصطفا من قریش بنی ہاشم، پھر قریش کی اولاد میں اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، اور وصطفانی من بنی ہاشم، اور بنو ہاشم کی جتنی اولاد تھی ان میں سے خدا نے مجھے چن لی. اسی لیے حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس کے فوراً بعد جو دوسری حدیث نقل کی ہے وہ اسی بات پر دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی عظمت اللہ تعالی نے ان کی نبوت سے قبل عنایت فرمائی تھی وہ دلیل ہے اس بات کی. تو یقیناً تمام کائنات میں چنے ہوئے فرد اور چنی ہوئی ہستی تھی. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي لَعَارِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ، مجھے مکہ مکرمہ کا وہ پتھر معلوم ہے، وہ تمام پتھر کانا یسلم علیہ، یہ مجھ پہ جو مجھے سلام کرتا تھا قبل ان عباس، قبل اس کے کہ مجھے نبوت ملتی، مکہ کا جو پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا میں اسے جانتا ہوں. اور فرمایا انی عارفہ الان، اور وہ پتھر مجھے ابھی بھی پتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا اور سچ فرمایا کہ مکہ کے پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے. اسی لیے حفیظ جالندری جنہوں نے شاہنامہ اسلام لکھا تھا ان کے مدحیہ نعتیہ کلام میں
ایک شعر آتا ہے، انہوں نے کہا کہاں ایسے نصیب اللہ اکبر سنگ اسود کے، حجر اسود کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہاں ایسے نصیب اللہ اکبر سنگ اسود کے، یہاں کے پتھروں نے پاؤں چومے ہیں محمد کے، یعنی مکہ مکرمہ میں جو پتھر تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں چومے ہیں، حجر اسود کو یہ بات کہاں نصیب ہوئی تھی. اور اس شعر کو سن کے ایک صاحب تھے ان پہ ایسا وجد اور حال طاری ہوا کہ کئی گھنٹے تک وہ اپنے ہوش سے مدہوش رہے. اور وہ شخص تھے جن کے بارے میں وہاں سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ اور عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں ان کا حال ہے وہاں تک پہنچنا بڑے بڑوں کے بس کی بات نہیں. اور وہ آدمی تھے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری جو کہلاتے تھے. اور وہ ایسے تھے کہ حفیظ جالندری نے یہ شعر پڑھا مدینہ منورہ میں اور ان کی موجودگی میں، اور انہیں اس پہ ایسا ذوق آیا، ایسا حز آیا انہیں کہ وہ کئی گھنٹے اس میں جھومتے رہے اور روتے رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا خاص تعلق انہیں تھا. اور وہ جب ہوش میں آئے تو جو ان کی واسکٹ جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی وہ نوٹوں سے بھری ہوئی تھی، تو انہوں نے وہ اتار کر حفیظ جالندری صاحب کو پیش کی اور کہا میرے پاس اب اس وقت تو یہی ہے، یہ آپ رکھیے، ایسا شعر آپ نے کہا ہے کہ اس نے اندر کو گرما دیا. اور وہ جو اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی لہر اٹھی ہے اس کے مقابلے میں دنیا بھی پیش کروں تو کم ہے. تو یہ ان کا شعر تھا. اور محدث علی جو تھے، یہ جو تھے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، ان کا بہت زیادہ مقام تھا اس معاملے میں. ایک شعر وہ کثرت سے اور بھی پڑھتے تھے، اور علامہ اقبال سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اقبال کو بڑا تعلق تھا ان لوگوں سے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا. اقبال ان کے بھی دیوانے تھے. انجمن حمایت اسلام کا جلسہ ہو رہا تھا لاہور میں، اور یہ انجمن حمایت اسلام وہ بڑی جماعت تھی، وہ بڑی انجمن تھی جس نے ہر مشکل موقع پہ مسلمانوں کی خدمت کی. ہزاروں نہیں، بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ لاکھوں یتیم بچوں کو انہوں نے پالا اور لاکھوں یتیموں کی پرورش کی اور انہیں کہاں کہاں پہنچایا. خدا نے بڑا کام ان لوگوں سے لیا. حمایت اسلام کے جلسے میں علامہ اقبال خاص طور پہ اپنی نظمیں لایا کرتے تھے، پڑھتے تھے، اور بڑے دور دور سے حمایت اسلام کے جلسے میں لوگ آتے تھے صرف اس لیے کہ اقبال کا کلام سنیں. شبلی نے اس میں کئی مرتبہ شرکت کی، سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ اس میں تشریف لے جاتے رہے. تو اقبال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پہ جو حاضری دیتے تھے ان کے ساتھ جو تعلق تھا اس کی وجہ سے انہیں آنا تو ویسے بھی تھا، لیکن انہیں پتا چلا کہ آج کی نشست میں پیر جماعت علی شاہ صاحب آئے ہوئے ہیں تو اقبال آئے. اور علامہ اقبال مرحوم نے دیکھا ہر طرف کھچا کھچ لوگ بھرے ہوئے ہیں اور تل دھرنے کی جگہ نہیں، تو وہ غور کرتے رہے اور پھر وہ آگے بڑھے اور جہاں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اقبال ان کے پاؤں میں بیٹھ کے، تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا، اتنے بڑے شاعر، اتنے بڑے لیڈر اور اتنے بڑے آدمی اور کس کے پاؤں میں بیٹھ کے. تو لوگ تعجب سے دیکھ رہے تھے. تو علامہ اقبال نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو لوگ حاضری دیتے رہتے ہیں ان کے قدموں میں جگہ مل جائے یہ میرے لیے بڑی باعث فخر چیز ہے، مجھے بڑا فخر ہے اس کا کہ حضرت کے قدموں میں جگہ مل گئی. تو جو شاہ صاحب تھے جماعت علی شاہ صاحب ان کا بھی بڑا مقام تھا. لوگوں نے ان کی طرف جب تعجب سے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اقبال جس کے قدموں میں آ جائے اس وہ جس چیز پر فخر کرے وہ اس سے کہیں کم ہے جتنا اس پہ فخر ہے کہ اقبال اس کے قدموں میں آئے. اور اکثر وہ شعر پڑھتے تھے، کہتے تھے کہ قابل تھا ناز کے مجھے جنت ہوئی نصیب، قابل تھا ناز کے مجھے جنت ہوئی نصیب، اس در کی حاضری سے تو قسمت بدل گئی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی حاضری کو وہ سمجھتے تھے کہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے جنت کا فیصلہ فرما دیا، اور یہ سمجھنے میں کوئی مبالغہ نہیں تھا. بات بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے نصیب اور مقدر والے لوگوں کو وہاں کی زیارت اور یہ چیزیں اس کی توفیق عطا فرماتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسماء گرامی خود بھی لوگوں کو بتاتے تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو. سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت آئی ہے، اور سفیان ابن عیینہ نے یہ روایت زہری سے کی ہے، اور زہری نے محمد ابن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا محمد، میں محمد ہوں، میرا نام ہے، وانا احمد، اور میرا نام احمد بھی ہے، وانا الماہی، اور میرا نام ماہی بھی ہے. ماہی کا مطلب محو کرنے والا، الذی یمحا بی الکفر، جس کی وجہ سے کفر محو ہو جائے، کفر مٹ جائے، ختم ہو جائے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چوتھا نام بھی گنوایا، اور آپ نے فرمایا وانا الحاشر، پر میں حاشر بھی ہوں. اور حاشر کا مطلب یہ ہے کہ جس کے قدموں پر لوگ جمع کیے جائیں، جس کے بعد لوگ جمع کیے جائیں، یعنی میں پہلے قبر سے اٹھوں گا اور میرے بعد لوگ اٹھائے جائیں گے تاکہ وہ اللہ کے حضور میں حاضری کے لیے جمع ہوں. وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا پانچواں نام عاقب ہے. اور عاقب کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، وہ ہستی جس کے بعد کوئی نبی نہ. اور یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جگہ بھی فرمائی ہے، بتلایا ہے کہ اس امت میں 30 جھوٹے دجال اور کذاب ہوں گے، اور وہ سب نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے دجال اور کذاب کہا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی بھی ان میں سے ایک تھا، کیونکہ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. تو عاقب کا مطلب یہ ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو. اسی طرح امام زہری رحمت اللہ علیہ کی روایت سے آگے بھی امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اختلاف محدثین کا اس بات پر ہوا ہے کہ یہ جو الفاظ آئے ہیں کہ الذی لیس بعدہ نبی، کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ تو یہ اصل میں تو امام زہری رحمت اللہ علیہ کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ نہیں. اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث میں ادراج کیا ہے، اور ادراج کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے عبارت کو بڑھایا ہے. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی کئی روایات میں یہ چیز ملے گی. عقیل کی روایت میں بھی آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قلت للزہری، میں نے زہری سے پوچھا وہ مل عاقب، یہ عاقب کی کیا معنی ہے؟ تو انہوں نے کہا جن کے بعد کوئی نبی نہ آئے، یعنی آخری نبی جو ہیں وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا ادراج ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی چیز تشریح کے طور پر بڑھاتے ہیں، محدثین کے نزدیک قابل قبول ہے. اور یہ اب فتنہ شروع ہوا ہے ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے، کہ جن لوگوں کو حدیث کی الف با کا نہیں پتا، ذرا سی شدھ و دردو کتابیں دیکھ کے ہو گئی ہے، وہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا نام جہاں سنتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ زہری کی روایت ہے، یہ ایسا تھا اپنے پاس سے حدیثوں میں گڑبڑ کرتا تھا. انہیں اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ حدیث میں وہ جو تشریحی الفاظ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کی حیثیت کیا تھی. کوئی 1350 سال تو مسلمانوں پر یہ نہیں کھلا کہ زہری رحمۃ اللہ علیہ کوئی خراب آدمی تھے، یہ ابھی پچھلے 30-40 برس سے ان لوگوں پہ کھلنا شروع ہوا ہے. یہ وہ قیامت کی علامتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے آخر پہ آنے والے لوگ پہلوں پر لان تان کریں گے، ان کی برائیاں بیان کریں گے. امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، شہاب زہری، بہت بڑے جلیل القدر امام تھے حدیث کے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے شہر میں جن لوگوں سے ملنے کے لیے لائن لگانا پڑتی تھی ان میں امام زہری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور عام طور پہ آسانی سے نہیں ملا جا سکتا تھا، بلکہ لائن لگتی تھی ان کے یہاں زائرین کی، لوگ آتے تھے ان سے ملتے تھے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے. اور زہری رحمۃ اللہ علیہ آخری زمانے میں شام تشریف لے گئے تھے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المدینہ تو خیر اللہم لو کانوا یعلمون، مدینہ منورہ لوگوں کے لیے سب سے اچھی جگہ ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں کتنی خیر و برکت ہے. تو امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس شاگرد کو خط لکھا، جواب دیا اور کہا مالک جب تک خیر اور برکت والے لوگ تھے میں اس جگہ پر رہا ہوں، اب ان کا دور ختم ہو گیا تو یہاں آ گیا ہوں. اذن ناس ناسم و زمان و زمان، جب لوگ رہنے کے قابل تھے اور زمانہ بھی اچھا تھا. ان کی مراد یہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دور تھا، بس اس میں رہا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ سارے حضرات تو ان کے شاگرد تھے نا، تو کہتے اب تم لوگوں میں کیا رہنا ہے. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا دور دیکھا تھا، تو ان کے دور میں اور امام مالک جو تبع تابعین میں سے تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں یقیناً فرق تھا. تو اس پائے کی شخصیت تھی. اس لیے زہری کے متعلق یہاں یہ جو آیا ہے ان روایات میں کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے تھے، تو ان کی تشریحات قابل قبول ہیں. سکا آدمی کی روایت قابل قبول ہوتی ہے، سکا آدمی کی زیادتی قابل قبول ہوتی ہے. محدثین نے اس پہ طویل بحث کی ہے. خیر زہری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمی لنا نفسہ اسماء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے سامنے اپنے نام ہمیں بتاتے تھے، بیان فرمایا کرتے تھے. کتنے نام بیان کیے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد ہوں، احمد ہوں، اور تیسرا نام ارشاد فرمایا کہ مقفی ہوں. مقفی کا مطلب یہ ہے کہ اتباع کرنے والا، پیچھے چلنے والا، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جس راستے پہ چلتے تھے میں اس پہ چلنے والا ہوں. قرآن پاک میں بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں متعدد انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ اولئک الذین ہداہم اللہ، اللہ نے ان سب کو نبوت کی راہ عنایت فرمائی تھی، ہدایت دی تھی. فبہداہم اقتدی، سو اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے پیچھے چلیے. تو مقفی کا ایک ترجمہ تو یہ کیا اور دوسرا ترجمہ یہ کیا ہے کہ عاقب، پیچھے آنے والا، آخری. تو عاقب اور مقفی گویا ایک ہی ترجمہ ہوا کہ جن کے بعد نبوت نہیں ہے. والحاشر، اور تیسرا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حاشر بھی ہے. اور چوتھی بات آپ نے فرمائی وہ نبی التوبہ، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جو نام مجھے دیے ہیں ان میں سے ایک نبی التوبہ بھی ہے، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو توبہ کے کرانے والے ہیں، یعنی ان کی امت توبہ کرے گی. اور پانچواں نام ارشاد فرمایا وہ نبی الرحمہ، اور رحمت والے نبی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دونوں نام ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ وہ توبہ کے بھی نبی تھے اور رحمت کے بھی نبی تھے، یعنی رحمت للعالمین بھی تھے اور توبہ بھی ان کی وجہ سے ملی. اور توبہ اور رحمت کے ساتھ وہ کیا ہوئے؟ وہ مبعوث کیے گئے. اور یہ چیز دیکھیے آپ، پھر وہی بات آ جاتی ہے، اس رحمت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا ایک حصہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی ملا. یہ اگر نبی الرحمہ ہیں، رحمت والے نبی ہیں، تو قرآن نے صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا رحما ابینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرم دل. وہاں پر قرآن میں دوسری جگہ بھی فرمایا کہ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور وہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور پھر ان کی اتباع میں آنے والی باقی امت، یہ لوگ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں کہ مشکلات میں صبر سے کام لو، اور ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ رحمت کی، مہربانی کی نصیحت کرتے ہیں کہ جب مشکل حالات آ جائیں تو ایک دوسرے کے لیے مہربانی کا پہلو دیکھنا چاہیے، رحمت کا پہلو دیکھنا چاہیے. حالات بدلتے رہتے ہیں. اسی طرح نبی توبہ کہا ہے کہ توبہ کرنے والے نبی، یعنی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود توبہ کرنے والے. آپ نے خود فرمایا کہ میں ایک ایک دن میں لوگوں 70-70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ خود بھی کی، لوگوں کو بھی تلقین کی. ایک جگہ آتا ہے آپ نے فرمایا سب سے اچھے نصیب مقدر والا وہ شخص ہے جو قیامت میں اپنے نامہ عمل میں سب سے زیادہ توبہ کو پائے، استغفار کو پائے. تو اللہ تعالی سے معافی مانگنے کی تلقین یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کی ہے. اور قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ تعالی کس کی طرح سے گناہ معاف کرتا ہے. ایک چیز یہ بھی کہی ہے کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں اور ان سے گناہ ہو جائے اور آپ کے پاس آئیں اور آپ ان کی توبہ کے لیے اللہ سے درخواست کریں تو اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں, رحم فرمانے والے ہیں بار بار. تو صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور توبہ کی درخواست کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ دیجئے, آپ ہمارے لیے استغفار کر دیجئے. اسی لیے فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اب بھی کوئی آدمی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جائے تو وہ ان سے درخواست کرے کہ میرے جو گناہ ہو گئے ہیں, جو غلطیاں ہیں, ان کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اللہ تعالی سے یہ عرض کر دیں, اللہ تعالی سے دعا فرما دیں کہ خدا میری خطاؤں کو معاف کرے. تو نبی یہ توبہ جو کہا ہے بہت وسیع معنی ہے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کی تلقین کرتے تھے, یا یہ کہ وہ توبہ کرتے تھے خود, یا یہ کہ ان کو فرمایا گیا کہ آپ کے پاس جب گناہگار لوگ آئیں تو آپ ان کے لیے توبہ کیجئے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ نے فرمایا ہے کہ وصلی علیہم, جب یہ صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے لیے دعا کیا کیجئے, ان صلاتک سکن لہم, اور آپ کی دعائیں ان صحابہ رضی اللہ عنہم کو سکون بخشتی ہیں, خوش ہوتے ہیں, اطمینان ہوتا ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا انہوں نے پائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے انہیں سکون ہوتا ہے. ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ آئے تھے اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اور صدقہ لے کے حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم صلی علی ابن ابی اوفا, اللہ ابن ابی اوفا پہ اپنی رحمت مہربانی نازل فرما. بڑے خوش ہوئے اور وہ اس حدیث کو سناتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح میرے لیے دعا فرمائی تھی. اور بھی اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں اور ان میں وہ بھی ہیں جن سے خطا ہو جاتی تھی, گناہ ہو جاتا تھا اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کے خواستگار ہوتے تھے. چاہے آپ کی شان کے متعلق کوئی بات ہو گئی ہو تو بھی معافی مانگتے تھے, اور چاہے اللہ تعالی کی حدود میں سے کوئی حد توڑ دی ہو کسی نے وہ بھی آ کے معافی مانگتے تھے. تو اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام گنوائے ہیں. اور بھی متعدد نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پاک میں بھی آئے ہیں, البتہ ذاتی نام جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ محمد نام ہے اور احمد نام ہے. قرآن پاک نے ان دونوں ناموں کو بھی گنا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی ناموں سے پہلے کیا اور بھی عربوں میں ایسے نام پائے جاتے تھے؟ یہ کہ آپ نے بھی کچھ لوگوں کا یہ نام رکھا ہے, اس کے سلسلے میں کافی تفصیلات محدثین نے اور مورخین نے کتابوں میں لکھی ہیں, وہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں بیان کریں.